السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی پانچویں فصل کی چوتھی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی، فرزند ابو قحافہ نے خلافت کی قمیص کو زبردستی پہن لیا ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ خلافت میں میرا وہی مقام ہے جو چکی میں کیل قطب کا ہوتا ہے۔ حادثات کے سیلاب میں کچھ نہیں بگاڑتا، میری بلندی تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے، اس کے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سوچنے لگا، کیا میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے حملہ کر دوں یا اس گھٹا ٹوپ تاریکی پر صبر کر لوں کہ جس میں بڑے بوڑھے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں اور مومن رنج اٹھاتا ہوا اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ بس میں نے صبر ہی کو قرین عقل سمجھا، میں نے صبر کیا حالانکہ میری آنکھ میں خار تھا اور حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے راہ لی اور اپنی بات خلافت کے زمام اپنے خطاب کے ہاتھوں میں دے گیا۔ کہاں یہ دن جو ناقے کی پشت پر کٹا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کے ساتھ گزرتا تھا۔ تعجب ہے، یا تو وہ اپنی زندگی ہی میں خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا تھا یا اب مرنے کے بعد بھی دوسرے کے سپرد کر گیا۔ ان دونوں ابو بکر عمر نے خلافت کے پستان کو بانٹ لیا ہے، خلافت سخت مزاج انسان کے ہاتھوں میں پہنچی گئی ہے۔ اب اس کا کام غلیظ، اس کے لمس میں کھردرا پن، اس میں لرزشیں بے شمار اور عذر گواہ خواہی سے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور محقق و جویدہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل نس کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کو خلیفہ معین کیا تھا۔ اسی طرح اکثر صحابہ پر بھی یہ بات مخفی نہیں تھی، خصوصاً ابو بکر و عمر اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ابو بکر بخوبی جانتا ہے کہ خلافت میرا وہی مقام ہے جو چکی میں کیل کا ہوتا ہے۔ شاید ابو بکر عمر نے اسی بنا پر لوگوں کو نبی کی حدیث نقل کرنے سے منع کر دیا تھا، جیسا کہ ہم گزشتہ فعل میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور قرآن سے متمسک اظہار کیا تھا، کیونکہ قرآن میں صریح طور پر کہیں بھی علی علیہ السلام کے نام کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ اگرچہ اس میں آیت ولایت موجود ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کھلے لفظوں میں علی علیہ السلام کا نام آیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ علی منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ علی اخی وصیتی و خلیفتی من بعدی، میرے بعد علی میرے بھائی وصی اور خلیفہ ہیں۔ علی منی وانا منہ وہو ولی کلی مومن بعدی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میں میرے بعد ہر ایک مومن کے ولی ہیں۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر عمر اپنے اس منصوبے میں، یعنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرنے اور انہیں جلانے میں، اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ حدیث زبانوں سے باہر بھی نہ نکل پائیں، صحابہ بیان نہ کر سکے، جیسا کہ ہم قرظہ ابن کعب کی روایت میں بیان کر چکے ہیں۔ اور حصار بندی کا سلسلہ ایک چوتھائی صدی تک جاری رہا، یہاں تک کہ جب حضرت علی علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو صحابہ کو رہبہ کے میدان میں جمع کیا اور ان سے حدیث قدیر کے متعلق دریافت کیا، تو 30 صحابہ نے اٹھ کر اس کا اقرار کیا۔ ان اقرار کے کرنے والوں سے 16 بدری صحابی تھے۔ یہ چیزیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ 30 صحابہ اگر حضرت علی علیہ السلام نہ فرماتے تو اس حدیث کو بیان نہ کرتے۔ بس اگر علی علیہ السلام خلیفہ نہ ہوتے اور ان کے پاس قوت نہ ہوتی تو وہ صحابہ خوف کے مارے خاموش بیٹھے رہتے، جیسا کہ اس وقت بھی بعض صحابہ یا تو حسد یا خوف کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے۔ مثلا انس ابن مالک، برہ ابن عازب اور زید ابن ارقم، جریرہ ابن عبداللہ بجلی کے، انہیں حضرت علی علیہ السلام کی بد دعا لگی۔ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آپ کی خلافت کا پورا زمانہ نشیب و فراز، فتنہ و فساد، سازش و جنگ میں گزرا۔ آپ کے خلاف بدر و حنین اور خیبر کینہ توزی و دشمنی پھوٹ پڑی، یہاں تک کہ آپ نے شہادت پائی۔ آپ ناقصین، فاسد، قاسطین اور مارقین میں ان حدیثوں کو سننے والا تلاش نہیں کر سکتے، وہ لوگ تو عثمان کے زمانے ہی سے فتنہ و فساد اور رشوت سے، الفت، دنیا سے محبت رکھتے تھے۔ ابن ابی طالب ایک چوتھائی صدی سے چلے آنے والے فساد و انحراف کی اصلاح نہیں کر سکتے تھے، ہاں کر سکتے تھے لیکن فساد ہی کے ذریعے، اور علی علیہ السلام ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کس چیز سے ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے نفس کو برباد کر کے تمہاری اصلاح نہیں کروں گا۔ ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ تخت خلافت پر معاویہ متمکن ہوا اور احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی کا سلسلہ پہلی روش سے متصل ہو گیا۔ چنانچہ معاویہ نے نقل حدیث کے سلسلے میں کہا کہ وہی حدیثیں نقل کی جائیں جو عمر کے زمانے میں بیان ہوتی تھیں۔ اب تو حالت اور بدتر ہو گئی، اور صحابہ تابعین کو احادیث گڑھنے کے لیے بٹھا دیا گیا، اور سنت رسول جھوٹ و وحیات میں گم ہو گئیں۔ اسی حالت میں مسلمانوں پر ایک صدی گزر گئی، اور عامہ میں سنت معاویہ کا اتباع ہونے لگا۔ واضح رہے کہ ہمارے قول سنت معاویہ کے معنی یہ ہیں کہ خلفائے ثلاثہ ابوبکر، عمر، عثمان کے وہ اقوال و افعال جو معاویہ کے پسندیدہ تھے، اور خود معاویہ اور اس کے کارندوں کا کردار بھی اس میں شامل ہے۔ ان کی سنت کی ایک مثال علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اور شیعوں پر ان کا سب و شستم کرنا ہے۔ اس کے لیے میں پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں اور ان کی تکرار کرتا ہوں کہ ابو بکر و عمر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور قرآن سے رجوع کرنے کا ڈھونگ رچا کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا ڈالا۔ چنانچہ آپ آج 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی ملاحظہ کریں گے، اور جب آپ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثوں سے حجت قائم کریں گے، یعنی وہ حدیثیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو خلیفہ معین کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیے، اس میں تو اختلاف ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور اس کتاب خدا میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، بلکہ قرآن تو اس معاملے کا شورا کے سپرد کرتا ہے۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ جب بھی میں نے اہل سنت کے کسی عالم سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے شورا ہی کے گیت گائے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ ابو بکر کی بیعت بغیر سوچے سمجھے ہو گئی تھی، اور خدا ہی نے مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، وہ بھی تو بغیر کسی مشورے کے ہوئی تھی، بلکہ غفلت و نادانی، زبردستی اور دھمکیوں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اور بہت سے نیکوکار صحابہ نے اس بیعت سے اعتراض و تخلف کیا تھا، خصوصاً ان صحابہ کے سید و سردار علی علیہ السلام، ابن ابی طالب اور سعد ابن عبادہ، عمار، سلمان، مقداد اور زبیر و عباس وغیرہ نے بیعت نہیں کی تھی، جیسا کہ معتبر مورخین نے تحریر کیا ہے۔ فی الحال ہم اس سے قطع نظر کرتے ہیں اور ابوبکر اپنے بعد عمر کو خلیفہ بناتے ہیں، اور ان کو مورد بحث قرار دیتے ہیں، اور شورا کے شیدائی اہل سنت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ابوبکر نے یہ معاملہ شورا کے سپرد کیوں نہیں کیا، اور عمر کو اپنے بعد خلیفہ کیوں بنایا، اور مسلمانوں پر کیوں مسلط کیا۔ اس سلسلے میں بھی ہم اپنی عادت کے مطابق اور مزید وضاحت کے لیے اہل سنت کی کتاب ہی سے قارئین کے سامنے استدلال پیش کریں گے، اور وہ یہ بھی بیان کریں گے کہ ابو بکر نے اپنے دوست کو خلیفہ بنایا ہے۔ ابن قتیبہ تاریخ الخلفہ کے باب مرض ابی بکر و استخلافہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ پھر عثمان کو بلایا اور کہا کہ میرا وصیت نامہ لکھو۔ عثمان نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابو بکر ابن قحافہ کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے مرتے دم اور آخرت کی طرف بڑھتے وقت تحریر کیا ہے۔ میں نے عمر ابن خطاب کو تم لوگوں کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے، بس اگر تم اپنے درمیان اسے عدل کرتے ہوئے دیکھو تو یہی اس کے متعلق میرا گمان اور امید ہے، اور اگر تغیر و تبدل کرتے ہوئے پاؤ تو میں نے اپنے لحاظ سے بہتر ہی سوچا تھا۔ غیب کا علم مجھے نہیں ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس کے بعد وصیت نامہ ختم ہو گیا اور انہیں عمر کو دیا گیا۔ مہاجرین کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنا دیا تو وہ ابو بکر کے پاس آئے और कहने लगे, हमने सुना है कि आपने उमर को हमारे ऊपर हाकिम बना दिया है, जबकि आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं और आप इस बात से वाकिफ हैं कि वो आपकी मौजूदगी में हमारे साथ किस तरह पेश आए थे। तो जब दुनिया से चले जाएंगे इस वक्त क्या होगा? जब आप बारगाह खुदा में पहुंचेंगे तो ज़रूर आपसे ये सवाल होगा। इस वक्त आप क्या जवाब देंगे? अबू बकर ने कहा, अगर खुदा ने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब दूंगा कि मैंने इनमें से बेहतरीन इंसान को खलीफा बनाया है। तबरी और इब्ने असीर वगैरह ने लिखा है कि जब अबू बकर ने उस्मान को वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया और उन्होंने लिखना शुरू किया तो इमला के दरमियान अबू बकर पर गशी तारी हो गई और उस्मान ने उमर इब्ने खत्ताब का नाम लिख दिया। जब गशी से अफाका हुआ तो अबू बकर ने कहा, ज़रा अपनी तहरीर पढ़ो। उस्मान ने इसे पढ़ा तो इसमें उमर का नाम था। अबू बकर ने कहा, यह तुमने अपनी तरफ से इजाफा किया है। उस्मान ने कहा कि आपका ये इरादा नहीं था। अबू बकर ने कहा, तुम्हारा ख्याल सही है। जब वसीयतनामा लिखा जा चुका तो कुछ लोग अबू बकर के पास पहुंचे, इनमें तलहा भी शामिल थे। उन्होंने कहा, आप अपने परवरदिगार को क्या जवाब देंगे जबकि आपने सख्त मिजाज इंसान को हमारा हाकिम बना दिया है कि जिससे लोग भागते हैं और दिल दहलते हैं? अबू बकर ने कहा, मुझे ज़रा सहारा देकर बिठाओ। हालांकि वो लेटे हुए थे, लोगों ने बिठाया तो उन्होंने तलहा से कहा, क्या तुम कल के लिए मुझे डराते हो कि जब खुदा मुझसे सवाल करेगा कि तुमने किसको खलीफा बनाया तो मैं कहूँगा तेरे बेहतरीन बंदे को, और जब तमाम मौरखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अबू बकर ने उमर को सहाबा के मशवरे के बगैर खलीफा बना दिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सहाबा को जलील करने के लिए उमर को खलीफा बनाया था। उनके सहाबा उमर को पसंद नहीं करते थे। ख्वाह इब्ने कतीबिया के इस कौल को मद्देनजर रखा जाए कि अंसार व मुहाजरीन अबू बकर के पास आई और कहा, हमें आप इससे बचाते थे, या तबरी के नज़रिए को तस्लीम किया जाए कि जो लिखते हैं कि सहाबा में से कुछ लोग के जिनमें तलहा भी थे अबू बकर के पास गए और कहा, आप अपने परवरदिगार को क्या जवाब देंगे जबकि आपने हमारे ऊपर सख्त मिजाज इंसान को हाकिम बना दिया है कि जिससे सांस फूलती और दिल दहलते हैं? दोनों इबारतों का नतीजा एक ही है, और वो ये कि खिलाफत का मामला शूरा पर नहीं छोड़ा गया और सहाबे उमर के खलीफा बनने से राजी ना थे, बल्कि अबू बकर ने बगैर मशवरे के उमर को इन पर मुसल्लत कर दिया था। ये वही नतीजा है जिसको अली अलैहिस्सलाम ने इस वक्त बयान किया था जब उमर व अबू बकर लोगों पर बैत करके लिए तशद्दुद कर रहे थे। अली अलैहिस्सलाम ने उमर से फरमाया, अच्छी तरह से दूध लो, तुम्हारा भी हिस्सा है। आज तुमने इनकी खिलाफत मुस्तहकम कर दो, कल वो तुम्हारी ही लौटा देंगे। और यही वो जुमला है जो किसी सहाबी ने उमर से इस वक्त कहा था जब वो वसीयत नामा लेकर आए थे जिसमें उनकी खिलाफत की वसीयत मरहूम थी। सहाबी ने दरियाफ्त किया, ए अबू हाफस, इस रुक़े में क्या लिखा है? उमर ने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैंने इसको सुना और अतात की। इस शख्स ने कहा, कसम खुदा की मुझे मालूम है इसमें क्या मरकूम है। पहले तुमने इसकी खिलाफत मुस्तहकम की थी और आज वो तुम्हें खलीफा बना गए। इससे बखूबी हम पर यह बात आश्कार हो जाती है कि जिस शूरे का अहले सुन्नत ढंडूरा पीटा करते हैं वो अबू बकर उमर के नज़दीक इनकी कोई हैसियत न थी। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि सबसे पहले अबू बकर ने शूरा को लगवो करार दिया और बनी उमैया के हुकाम के लिए खिलाफत को बादशाह तो कसीरियत में तब्दील करके बाप से बेटे को मिरास में दिलाने का दरवाज़ा खोल दिया, और बनी उमैया के बाद बनी अब्बास ने यही कहा, और अहले सुन्नत का शूरा वाला नज़रिया लाजवाब ही रह गया कि जिस पर ना माजी में अमल हुआ है और ना कभी हो सकेगा। यहाँ भी वो गुफ्तगू याद आ गई जो नेज़ वबी कीनिया की मस्जिद में सऊदीया के वहाबी आलिम ने मसला खिलाफत के सिलसिले में हुई थी। नस से खिलाफत को साबित कर रहा था और कह रहा था कि खिलाफत का कुल निज़ाम खुदा के हाथ में है, वो जिसको चाहता है अता करता है, इसमें बंदों को कोई इख्तियार नहीं है, जबकि वो खिलाफत को शूरा की मरहून मिन्नत करार दे रहे थे और बेकार दिफा कर रहे थे। चारों तरफ से इसके शागिर्द इसकी तायद कर रहे थे, वो भी दावे के साथ के उस्ताद कुरान से इस्तदलाल कर रहे हैं, इसे हर एक बात की तायद कर रहे थे। इसने ये आयतें व शावरहुम फी अम्र व अम्रहुम शूरा बैनहुम भी पेश की थी। جب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس طرح تو میں مغلوب ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ طلبہ استاد سے وہابیت کے افکار و عقائد کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ صحیح احادیث کو نہیں سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی احادیث کے کرویدہ ہو چکے تھے جن میں کی اکثر احادیث گھڑی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں نے اس وقت شورا کو تسلیم کرتے ہوئے طلبہ اور ان کے استاد سے کہا، کیا تم اپنے ملک کے بادشاہ کو اس بات سے مطمئن کر سکتے ہو کہ وہ اپنی کرسی سے اتر آئے اور تمہارے سلف صالح کو اقتدا کرے اور جزیرہ عرب کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دے تاکہ وہ جس کو چاہیں اپنا صدر منتخب کر لیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کرے گا، کیونکہ اس کے آباؤ اجداد خلافت کے مالک نہیں تھے، لیکن جب وہ بادشاہ بن بیٹھے تو آج وہ جزیرہ عرب کے خطہ حجاز کے بھی مالک بن گئے، یہاں تک کہ پورے علاقے کو المملکت السعودیہ کہنے لگی۔ اب ان کے سردار عالم کو مجبوراً کہنا پڑا کہ ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم خدا کے گھر میں ہیں کہ جس میں اس نے اپنے ذکر اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا، اسی طرح طالب علم بھی ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں ایسا ہی ہے، ہم یہاں جوانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم بھی علمی بحث کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے اسے سیاست سے فاسد کر دیا، میں اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے ان مسلمان نوجوانوں پر افسوس کرتا ہوا نکل آیا جن کے دلوں پر ہر طرح سے وہابیت کے عقائد کی چھاپ بٹھائی جا رہی تھی، جبکہ وہ سب شافعی کے مقلد تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مذہب مذہب اہل بیت علیہ السلام سے بہت قریب ہے۔ وہاں کے بزرگوں کا ان ذہین و تہذیب یافتہ اور غیر تہذیب یافتہ جوانوں میں اس اعتبار سے بہت احترام تھا کہ ان کا تعلق سادات سے تھا۔ بس وہابیوں نے پہلے جوانوں پر ہاتھ ڈالا اور ان کے لیے مادی امکانات فراہم کیے، غلہ دیا اور مالی تعاون کیا، تو سادات کے بارے میں ان کے نظریات ہی بدل گئے اور وہ سادات کے احترام کو شرک سمجھنے لگے۔ افسوس ہے کہ افریقہ کے بیشتر ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب ہم دوبارہ ابوبکر کی وفات کا تذکرہ شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ابوبکر مرنے سے پہلے اپنے کیے پر پشیمان تھے۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفہ میں تحریر کیا ہے کہ ابوبکر کا قول ہے کہ قسم خدا کی مجھے اپنے انجام دیے ہوئے تین کاموں پر سب سے زیادہ افسوس ہے، کاش میں نے انہیں نہ کیا ہوتا، کاش میں علی علیہ السلام کے گھر کو چھوڑ دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ کاش میں نے خانہ فاطمہ کی کسی چیز کا انکشاف نہ کیا ہوتا، خواہ وہ مجھ سے جنگ ہی کا اعلان کرتے، کاش میں ثقیفہ نبی سایہ سعدہ میں ابو عبیدہ یا عمر کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا، وہ امیر ہوتے اور میں ان کا وزیر قرار پاتا، کاش جب میرے پاس ذی الفجاتہ کے اسیر لائے گئے تھے کاش میں انہیں قتل کر دیتا یا آزاد کر دیتا، لیکن انہیں آگ میں نہ جلاتا۔ میں اضافہ کرتا ہوں کہ کاش اے ابوبکر آپ فاطمہ زہرا پر ظلم نہ کرتے اور انہیں ایذا نہ دیتے، انہیں غضبناک نہ کرتے، کاش آپ ان فاطمہ زہرا کی موت سے بہت پشیمان ہو جاتے اور انہیں راضی کر لیتے۔ یہ تو خانہ علی علیہ السلام سے مخصوص تھا کہ جس کو آپ نے جلانے کے لیے مباح کر دیا تھا، لیکن خلافت، کاش آپ اپنے دوست اور داہنے ہاتھ ابو عبیدہ عمر کو چھوڑ کر خلافت اس کے شرعی حقدار کے سپرد کر دیتے کہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ منتخب کیا تھا، پس جب امارت ان کے ہاتھوں میں ہوتی تو آج دنیا کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا، دین خدا پورے کرۂ عرض پر چھا گیا ہوتا، جیسا کہ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے، وفجات السلمہ کے جس کے آگ میں جلا دیا تھا، اے کاش آپ نے احادیث نبوی کو نہ جلایا ہوتا اور ان سے شریعت کے صحیح احکام حاصل کیے ہوتے اور اجتہاد بالرائے پر عمل نہ کیا ہوتا، اے کاش آخری وقت میں جب آپ بستر مرگ پر دراز تھے اس وقت خلیفہ بنانے کے بارے میں سوچا جاتا کہ جس سے حق اپنی اصلی محور پر لوٹ آتا، کہ خلافت میں جس کی وہی حیثیت ہے جو چکی میں کیل کی ہوتی ہے۔ آپ تو تمام لوگوں سے زیادہ ان کے فضائل و کمالات، زہد و علم اور تقوی کو جانتے تھے، وہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، خصوصاً انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے آپ سے کبھی مقابلہ نہ کیا اور معاملہ آپ ہی پر چھوڑ دیا، بہتر تھا آپ امت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے اور اس کے شایان شان خلیفہ معین کرتے، اسے پراگندگی سے بچا لیتے اور عظمت کی چوٹی پر پہنچا دیتے۔ ہم خدا سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے کہ وہ آپ کے گناہ بخش دے اور فاطمہ اور ان کے والد، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے آپ سے راضی ہو جائیں، کیونکہ آپ نے محمد مصطفیٰ کی لخت جگر کو غضبناک کیا، کہ جس کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے، جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کی نص موجود ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے ان کے پدر بزرگوار کو اذیت دی، اور خداوند عالم کا ارشاد ہے جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خدا کے کسی پر غضبناک ہونے سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہم سے اور تمام مسلمانوں اور مومن و مومنات سے راضی ہو جائے۔ عمر اپنے اجتہاد سے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ خلیفہ ثانی عمر کے لیے تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی صریح نصوص کے مقابلے میں اجتہاد کیا کرتے تھے، اور اہل سنت ان کی اس حرکت کو ان کے مناقب میں شمار کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مدح سرائی کرتے ہیں، اور جب ان سے انصاف کا تقاضا کیا جاتا ہے تو عذر تراشی کرتے ہیں اور ایسی واہیات قسم کی تاویلات پیش کرتے ہیں کہ جنہیں عقل تسلیم کرتی ہے نہ منطق، اور پھر کتاب خدا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کیوں کر مجتہد ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب کہ خدا و رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا و رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ نیز ارشاد ہوتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالموں میں شمار ہوگا، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب اعتصام بالکتاب والسنہ کے باب ما یسکر من ضم الریا و تکلیف القیاس والتقف اتقل ما لیس لك به علم میں تحریر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا علم عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لیتا ہے، بلکہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لیتا ہے اور لوگ جہالت میں رہ جاتے ہیں، پھر ان جاہلوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور وہ اپنی رائے و قیاس کے فتویٰ دیتے ہیں، پس وہ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ نیز بخاری نے اسی کتاب کے ملحقہ باب میں تحریر کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، یا وحی نازل ہونے تک جواب نہیں دیتے تھے اور اپنی رائے و قیاس سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے بسم اراک اللہ، جیسا خدا چاہتا ہے فیصلہ کریں۔ گزشتہ اور موجودہ زمانے کے علماء ایک ہی قول ہے، اور وہ یہ کہ جس نے کتاب خدا کے بارے میں اپنی رائے اور قیاس سے کچھ کہا اس نے کفر کیا، اور یہ بات آیات محکمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے آشکار ہے۔ لیکن یہ قاعدہ اس وقت کیسے بھلا دیا جاتا ہے جب اس کی زد میں عمر ابن خطاب یا صحابی یا آئمہ اربعہ میں سے کوئی آ جاتا ہے؟ اس وقت احکام خدا کے معرض قول کو اجتہاد بنا دیا جاتا ہے کہ مجتہد نے اگر حقیقت تک رسائی حاصل کر لی تو اسے دو اجر، اور خطا سرزد ہوئی تو اسے ایک اجر لازمی ملے گا۔ کسی کو بھی یہ بات کہنے کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس پر پوری امت اسلام شیعہ سنی کا اتفاق ہے، اور یہ بات حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اجتہاد کے موضوع میں اختلاف ہے۔ شیعہ اس اجتہاد کو قبول کرتے ہیں جس کے بارے میں خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وارد نہ ہوا ہو، لیکن اہل سنت اس کی رعایت نہیں کرتے اور خلفۂ سلف صالح کی اقتدا کرتے ہوئے نص کے مقابلے میں اجتہاد کو غلط نہیں سمجھتے۔ علامہ سید شرف الدین موسوی نے اپنی کتاب النسو واللہ اجتہاد میں 100 سے زیادہ ایسے موارد شمار کرائے ہیں جہاں صحابہ اور ان کے راس و رئیس خلفۂ ثلاثہ نے قرآن و سنت کی صریح نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا۔ محققین اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ اس موضوع کے سلسلے میں ان چند نصوص کو پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جن کی عمر نے مخالفت کی ہے یا اس لیے کہ وہ نصوص سے بھی باخبر تھے، حالانکہ یہ اس بات باعث تعجب ہے کیونکہ جاہل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا حکم دے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 116، اور خبردار جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس کی طرح خدا پر بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے، اور نہ ہی جاہل کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ امت میں انسان کامل کے ہوتے ہوئے امت کی قیادت کے لیے منصب خلافت پر متمکن ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور جو بات کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعاً قابل اتباع ہے، یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود ان کی ہدایت کی جائے تو آخر انہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو، سورہ یونس کی آیت نمبر 35۔ لیکن وہ عمر نصوص سے بے خبر نہیں تھا، لیکن بلکہ انہیں جانتے تھے اور جان بوجھ کر اقتضائے وقت کے مطابق اجتہاد کرتے تھے اور اسے کفر اور اسلام سے خارج ہونا نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمر اپنے زمانے کے اس شخص کے وجود سے بھی بے خبر ہوتے تھے جو صحیح احکام کا عالم تھا، جبکہ یہ باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کتاب و سنت کی معرفت رکھتے ہیں، اگر نہ جانتے ہوتے تو بہت سے مشکلات میں ان کی طرف رجوع نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بس ان مسائل میں سے جن میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا ہے، علی علیہ السلام سے کیوں رجوع نہیں کیا؟ یہ میرا عقیدہ ہے کہ آزاد فکر مسلمان اس میں میری موافقت کریں گے، کیونکہ اس قسم کا اجتہاد عقیدہ اور احکام کو برباد کر دیتا ہے اور علماء امت کے درمیان افتراق اور متعدد مذاہب میں تقسیم کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہیں سے عداوت و نزاع کی ابتدا ہوتی ہے اور روب و دبدبا جاتا رہتا ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے اور مادی و معنوی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کا حق ہے کہ ابو بکر و عمر نے منصب خلافت پر زبردستی قبضہ جما لیا تھا اور اس کے شرعی اقدار کو محروم کر دیا تھا۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ابو بکر و عمر دونوں احادیث کو جمع کرتے اور انہیں خاص کتاب ہی میں لکھتے تو خود اپنے اور امت کے لیے ایک ذخیرہ کر لیتے اور احادیث غیر احادیثوں مخلوط نہ ہوتی اور ایک عقیدہ ہوتا اور آج ہماری بات ہی دوسری ہوتی۔ لیکن احادیث کو جمع کیا گیا اور نظر آتش کر دیا گیا اور اس کی تدوین و نقل پر پابندی لگائی گئی، یہاں تک کہ آپس میں بیان کرنے کو بھی منع کیا گیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت اور عظیم بلا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کے سامنے قرآن کی وہ بات صریح نصوص پیش کی جاتی ہیں جن کے مقابلے میں عمر ابن خطاب نے اجتہاد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پیخانہ وغیرہ نکل گیا ہو، عورتوں کو باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ حدیث میں یہ بات مشہور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمر کے سامنے تیمم کا طریقہ سکھایا تھا۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب التیمم کے باب السعید الطیب وزول مسلم یقفیات عن الماء میں روایت کی ہے کہ عمران نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور رات میں سفر کر رہے تھے۔ رات کے آخری حصے میں قافلہ آرام کرنے کی غرض سے رک گیا۔ یہ آرام مسافر کے لیے بہت شیریں ہوتا ہے۔ سورج کی حرارت سے ہماری آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے فلاں شخص اٹھا، اس کے بعد فلاں، جس کو لوگ عبور جا کہتے ہیں، راوی اوف کام بھول گیا، چوتھے عمر ابن خطاب بیدار ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وہ خود بیدار ہوتے تھے، क्योंकि हम नहीं जानते थे कि नींद की हालत में उन पर क्या गुजरी। जब उमर जाके और लोगों को सोते देखा तो उमर चालाक तो थे, फौरन तकबीर की सदा बुलंद की। अभी तकबीर ख़त्म नहीं हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए तो लोगों ने आप बीती आ हज़रत को सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे और लोगों को वज़ू करने का हुक्म दिया। वज़ू किया गया, आपकी इक्तदा की में नमाज अदा की गई। एक शख्स ने तमाम लोगों के साथ नमाज ना पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुमने सबके साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इसने कहा, मैंने मुजनिब हो किया था और पानी नहीं था। आपने फरमाया, खाक तो है, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन उमर किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहते हैं कि जो शख्स को पानी ना मिले वो नमाज ना पढ़े। इनके बाद इस नज़रिए को अक्सर मुहद्दिसीन ने लिखा है। मुस्लिम कहते हैं कि एक शख्स उमर के पास आया और कहा, मैं मुजन्निब हो गया हूँ और पानी नहीं मिला। उमर ने कहा कि नमाज ना पढ़ो। अमार ने कहा, इसे अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको वो वाकया याद नहीं है जब मैं और आपके एक सर पर मैं मुजन्निब हो गए थे और हमें पानी नहीं मिला था? आपने तो नमाज ही नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं ज़मीन पर लौटा और नमाज पढ़ ली। बस नबी ने फरमाया, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था कि दोनों हाथों को ज़मीन पर मारते, फिर उन्हें फूंक देते और फिर दोनों हाथों से चेहरा और हथेलियों की पुश्त को मसा करते। अमार की ये बात सुनकर अमार ने कहा, ए अमार, खुदा से डरो। अमार ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं ये बात बयान करूं ना करूं। सुभान अल्लाह, उमर ने किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर ही इक्तफा ना की बल्कि सहाबा को अपनी राय के खिलाफ बोलने तक को मना कर दिया और अम्मार खलीफे से माजरत करने पर मजबूर हो गए और कहा कि अगर आप चाहें तो मैं ये बात किसी से बयान ना करूं। उमर इस इश्तेहाद, इस मुआरजा और नसूस पर सहाबा की गवाही के बावजूद अपनी राय पर अटल रहे और मरते दम तक नसूस से मुतमईन ना हुए और अपने इश्तेहाद पर अमल करते रहे।